یہ شعر طائب صاحب دانور کا تم کیا
یہ یقین خود کو بہر حال دلانا ہوگا یہ یقین خود کو بہر حال دلانا ہوگا یہ یقین خود کو بہر حال دلانا ہوگا ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا دل بنے ایسا کہ ہم شوق سے جائیں ورنہ دل بنے ایسا کہ ہم شوق سے جائیں ورنہ دل نہ چاہے گا مگر جان سے جانا ہوگا دل نہ چاہے گا مگر جان سے جانا ہوگا بند ہوتے ہی کھلیں گی ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی کھلیں گی ہماری آنکھیں رنج و حسرت کا ان آنکھوں میں فسانا ہوگا رنج و حسرت کا ان آنکھوں میں فسانا ہوگا دل اجڑنے سے بچانا ہے تو لیلی کے بجائے دل اجڑنے سے بچانا ہے تو لیلی کے بجائے اپنے دل کو غم مولا سے سجانا ہوگا اپنے دل کو غم مولا سے سجانا ہوگا با خدا گر ہمیں پانا ہے خدا کو تائب با خدا گر ہمیں پانا ہے خدا کو تائب با خدا تک ہمیں ہر حال میں جانا ہوگا با خدا تک ہمیں ہر حال میں جانا ہوگا یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے گھر ہمیں گھر کہیں اور ہمیں جا کے بسانا ہوگا یہ یقین خود کو بہر حال دلانا ہوگا ہم مسافر ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہوگا
ماشاء اللہ اللہ مجید فجید خوب آخرت کا شوق بھی دلایا ہے رغبت بھی دلائی ہے ڈرایا بھی ہے کہ اپنے دل کو صحیح کر لو صحیح نہیں ہوگا جانا تو پڑے گا اب مرضی ہے شوق سے چلے جاؤ یا پھر کھینچ کے لے جانا پڑے گا لیکن جانا تو ہوگا یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں بہت خوب استعمال بستی بمانے قریے کے بھی آتے ہیں اردو زبان میں بستی آبادی کو کہتے ہیں اور کیا عجیب بات ہے کہ یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، یعنی اس کا آباد ہونا اس کے اجڑنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں. یوں کہہ لیجیے کہ ہر تعمیر تخریب کے لیے ہوتی ہے. عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یعنی پیدا کرو مارنے کے لیے یا مرنے کے لیے، یعنی جو پیدا ہوتا ہے وہ مرے گا، یہ مطلب ہے. جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کے مرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جو تعمیر ہوتی ہے وہ ایک دن ٹوٹتی ہے. اسی طریقے سے انسان ہے، جب پیدا ہو گیا تو اس نے مرنا بھی لازمی ہے. تو یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، یہ تو فیصلہ کر لیجئے کہ بھئی ایک دن مرنا ہے، موت یقینی ہے. کچھ بھی کر لو، چاہے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، چاہے محلوں میں رہتے ہیں، گلشن اقبال کے علاقے میں رہتے ہو یا خدا کی بستی میں. خدا کی بستی آج کل اس کو کہتے ہیں جو بالکل ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ بہرحال جہاں بھی کوئی رہتا ہے، مرتے لوگ سعودیہ میں بھی ہیں، مرتے لوگ امریکہ میں بھی ہیں، مرتے برطانیہ میں بھی ہیں، کوئی پاکستان سے جا کے وہاں جا کے مر جاتا ہے، آٹھ آٹھ دن دس دس دن لاشوں کے آنے میں لگ جاتے ہیں، اور بہرحال جانا پڑتا ہے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا فلپائن میں، انتقال ہوا ان کا کسی عزیز کا، کئی دن کے بعد لاش یہاں پہنچی، جنازہ ہوا یہاں پر. لیکن بہرحال جہاں بھی کہیں چلا جائے، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو فرما دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہیں موت پالے گی. بچ کے جا نہیں سکتا آدمی کہیں، اللہ سے مفر نہیں ہے کسی انسان کے لیے. اور کسی نے کہا نا کہ اگر جا سکتا ہے تو نکل کے دکھا اللہ کے اس آسمان سے، کہیں دور نکل جا جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو. ممکن نہیں. جب ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کی بغاوت، اللہ سے بغاوت کیوں؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کیوں؟ تو اس میں اسی بات کو بتایا گیا کہ یہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، ہمیں گھر کہیں اور جا کے بسانا ہوگا. اب جہاں بسانا ہوگا وہاں کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اپنے پیسے کی بچت کرتے ہیں کہ بھئی میں نے امریکہ جانا ہے، کہیں جانا ہے تاکہ وہاں جا کے میں کاروبار کروں گا، گھر خریدوں گا، اس کے لیے پیسے چاہیے اور نہ جانے کیا کچھ. تو پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، لیکن آخرت جو یقینی، امریکہ تو کوئی کبھی جاتا ہے کوئی ممکن ہے نہ جا سکے، انگلینڈ کوئی جا سکتا ہے کوئی ممکن ہے نہ جا سکے، کبھی ویزا لگے کبھی نہ لگے، ریجیکٹ ہو جائے کیا کرے گا آدمی. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں تو جانا ہی جانا ہے، لازمی جانا ہے. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ذرا آدمی غور و فکر سے کام لے. الحمدللہ وہ دن آ رہے ہیں قریب کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جلوہ فگن ہوا چاہتا ہے. تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے، ذوق عبادت کے لیے، شوق عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے. یقیناً ضرورت ہے اس کی کہ ہم سوچ و بچار کریں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے. ساری دنیا اگر ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے. بعض اوقات اگر ہمت نہ بھی ہو تب بھی آدمی یہ سوچے کہ حکم یہی صحیح ہے، عمل چاہے میں اس پر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، قدرت ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے، بات وہی صحیح ہے. آج نہیں تو کل ماننا پڑتا ہے، اس لیے آج ہی مانیں. زبردستی منوائے گا کوئی، ہم خوشی سے مانیں. بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب داڑھی رکھتے ہیں، ساٹھ سال کے، پینسٹھ سال کے، بھائی اب تو بڈھے ہوگا اب رکھ لو، جوانی میں نہیں رکھتے. ایک صاحب شاید انتقال ہو گیا ان کا، لیکن میں 1980-82 کی بات کر رہا ہوں، صدر کوپریٹو مارکیٹ میں اس زمانے میں ہوتا تھا، تو وہیں پر ہی ان کا بڑا کپڑے کی دکان تھی، ماشاءاللہ دہلی سے تعلق تھا، آتے تھے میرے پاس سلام دعا تھی، بڑی مطلب محبت بھی کرتے تھے. ماشاءاللہ کچھ عرصے بعد انہوں نے داڑھی بھی رکھی، تو میں نے ان کو مبارکباد بھی دی، تو اس پر انہوں نے بس کہا کہ نیچے پھوڑا نکلا ہے، اصل میں اس لیے رکھی ہے. میں نے کہا کسی لیے بھی رکھی، اللہ نے رکھوا دی. تم کتنا بھی بھاگو، کبھی کوئی کہتا بھی اب بوڑھے ہو گئے، اب بچیاں ہو گئی، اب اس لیے رکھ لی، ابھی کسی اللہ کی خوشی کے لیے رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے رکھو، تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب بھی ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، رکھ تو لی ہے آپ نے، لیکن اس نیت سے رکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ داڑھی تھی، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اس طور پر رکھیں گے 22 اجر و ثواب ہے، ورنہ فیشن کے طور پہ کوئی کروکٹ رکھ لیتا ہے، کوئی کون سے کٹ رکھ لیتا ہے، کوئی فرنچ کٹ رکھ لیتا ہے، کوئی قادیانی کٹ رکھ لیتا ہے، تو کٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کٹ میں آدمی کٹ جاتا ہے، اس لیے آدمی اس وہ کام کرے جس میں باقی رہے، کٹے نہیں، اور باقی رہنے والا ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی نیت سے کرے گا کوئی کام تو انشاءاللہ وہ باقی رہے گا اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. تو بعض آدمی خوشی سے کرتے ہیں یہ کام، بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کو کرنا پڑتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے. آؤ بھائی مصطفیٰ.
نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا، نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا. ہوا ہے جب سے میرا رابطہ ایک رشک گلشن سے، ہوا ہے رابطہ جب سے میرا ایک رشک گلشن سے، نہیں خاطر ملاتا ہوں گلوں کو پاک بن میرا، نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو پاک بن میرا. ہوا ہے رابطہ جب سے میرا ایک رشک گلشن سے، ہوا ہے رابطہ جب سے میرا ایک رشک گلشن سے، نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو پاک بن میرا، نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو پاک بن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا. یہی انداز تھا سیاد و گلچی کی سیاست کا، یہی انداز تھا سیاد و گلچی کی سیاست کا، یہی تیور تھے موسم کے جب اجڑا تھا چمن میرا، یہی تیور تھے موسم کے جب اجڑا تھا چمن میرا. یہی انداز تھا سیاد و گلچی کی سیاست کا، یہی تیور تھے موسم کے جب اجڑا تھا چمن میرا. نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا. دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، سرے شاخ غزل، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا. دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا. ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لیں، ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لیں، تائب وہ یہ سن لیں، کہاں کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا، کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لیں کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا ہوا ہے رابطہ جب سے میرا ایک رشک گلشن سے ہوا ہے رابطہ جب سے میرا ایک رشک گلشن سے نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو باغ پن میرا.
یہ ایک فرق ہے جو آپ نے دیکھا اس نظم میں اور پچھلی نظم میں, کچھ رابطہ بھی ہو گیا آپس میں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہ اپنے کفن سر سے کفن اتارا ہی نہیں کبھی, ہر وقت ہم نے تو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رکھا ہے. جب چاہے موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں لے جائے. اصل تو ایمان والوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں ان کے کہ ہم وقت مرنے کے لیے تیار, کہ جب چاہے فرشتہ آ جائے موت کا, نہ کسی سے لینا نہ کسی کا دینا, یعنی اپنے معاملات ایسے صحیح ہوں. یہ ایک مومن کی شان جو اس میں ذکر کی گئی کہ موت سے الحمدللہ ڈر نہیں لگتا, کیونکہ موت کیا چیز ہے؟ موت تو وصال محبوب کا نام ہے. انتقال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, پہلے دنیا میں تھے اب آخرت میں پہنچ جائیں گے, ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف, اسی کا نام موت. اسی لیے کہتے ہیں جی انتقال ہو گیا. گھر جب منتقل کہتے ہیں کرتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں جی میں نے گھر یہاں سے فلاں جگہ منتقل کر لیا, نقل مکانی کر لی. نقل مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. انتقال کو بھی اسی لیے انتقال کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نقل مکانی ہے. پہلے دنیا میں تھا, اب دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا, وہاں سے عالم آخرت میں چلا جائے گا. تو اس لیے جو اللہ والے ہیں ان کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہم وقت موت سے بے خوف رہتے ہیں اور کبھی ان کو اس کا غم نہیں ہوتا. ایک بزرگ تھے جو جب انہوں نے کسی سے بات کی, کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 30 سال سے موت کا منتظر ہوں, یعنی تیاری اتنی مکمل کر رکھی ہے کہ الحمدللہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب آتا ہے, جب جی چاہے اس کا آ جائے. میں نے اپنی تیاری کم از کم 30 سال ہو گئے انتظار کر رہا ہوں, تب جب جی چاہے آ جائے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے ایسا دعویٰ کرنا جب تک کہ آخرت کے معاملہ درست نہ ہو ہمارے. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں بھی تیار بیٹھا ہوں؟ ہر آدمی کو ڈر ہے. اور پھر ہمارے دل تو ایسے اٹکے ہوئے ہیں, کہیں بچوں میں, کہیں بیوی میں, کہیں مال میں, کہیں دنیا میں, کہیں کسی چیز میں. ہم نے تو ایک گھر جو ہے وہ انگلینڈ میں خریدا ہوا, ایک امریکہ میں ہے, ایک سوئٹزرلینڈ میں ہے, کراچی میں, ایک سعودیہ میں, ایک جدے میں, ایک دبئی میں, کاروبار بھی ایسے ہی پھیلا ہوا ہے. تو بات وہی ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ, ان کی ایک دکان تھی چھوٹی سی, عطار تھے. عطار کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے پاس ہر قسم کے مربع, ہر قسم کی چیزیں, پنساری کی دکان جس طرح کی ہوتی ہے نا, اس ٹائپ کی دکان تھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک دیوانہ سا وہاں آیا اور دکان پر کھڑے ہو کے دیکھنے لگا, غور سے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز. جب کچھ دیر ہو گئی تو بعد اوقات دکاندار پوچھتا کیا بات ہے بھائی کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے پوچھا, تھے وہ اللہ والے. جب اس نے پوچھا تو کہا کہ پھر دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان نکلے گی کیسے. کہنے کیوں, کیا مسئلہ ہے جان کیسے؟ کہنے لگا تو نے ایسے یہاں پر مربع رکھے ہوئے ہیں تو اس سے تیری جان ایسی چپکی ہوئی ہے, نکلے گی کیسے اس میں سے؟ کہا جیسے تو مرے گا ایسے میں مر جاؤں. اس نے کہا میرا کیا, یہ لے, میں تو گیا. یہ کہہ کے لیٹے, چادر اوڑی, دیکھا تو واقعی انتقال ہو گیا تھا. تو بڑا اثر ہوا دل پہ, بہت اثر ہوا. پہلے ایک عام سے دکاندار تھے, اس کے بعد پھر شیخ فرید الدین عطار بن گئے. تو بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ جس سے دل پر اثر ہوتا ہے اس کا, اور پھر انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, یعنی اپنے مولا سے دل لگایا, آخرت کی طرف مائل ہو گئے. پندرامہ انہی کی کتاب ہے جو ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں, تو اس میں ایسے ایسے اشعار اور ایسی ایسی نصیحتیں کہ پڑھ کر آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ فرید الدین عطار. تو بہرحال اللہ کے نیک بندے ہم وقت آخرت کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ چاہا کہ بھئی میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ تمہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس صرف ایک دن ہے تو تم کیا کرو گے اس دن, یعنی اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے بھئی ایک دن بعد میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے مختلف بزرگوں کے پاس گئے, مختلف بزرگوں نے مختلف جواب دیے. ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی الحمدللہ جو میں آج کرتا ہوں وہی اس دن بھی کروں گا, اس لیے کہ میرے پاس اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. میں نے اپنے معمولات ایسے بنائے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں ایک گھنٹے میں مرنے والا ہوں یا ایک دن میں, تو جو میرا معمول ہے اس سے میں ہٹ سکتا ہی نہیں. تو یقیناً ایسے بزرگ گزرے ہیں, اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. تو ہمیں اپنا زندگی کا نصاب ایسے بنانا چاہیے اور آخرت کی تیاری اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو یہ صدمہ نہ ہو کہ صاحب اس کو نصیحت نہیں کر سکے, اس کو وصیت نہیں کر سکے, اس کا قرض نہیں دے سکے, اس کو یہ نہیں کر سکے, یہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسی تیاری کی توفیق دے. تو بہرحال اس میں طائب صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں موت سے مت ڈراؤ. ہم تو اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, سر سے کبھی کفن اتارتے ہی نہیں, جب جی چاہے موت کا فرشتہ آ جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق آخرت کی طرف نصیب فرمائے. اصل میں ہم نے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کی طرف جانے میں لوگ ڈرتے کیوں ہیں, یعنی مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں. تو بڑی عجیب بات کہی انہوں نے, کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا ایسی آباد کر رکھی ہے کہ ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتے. آخرت تو ویرانہ ہے نا بظاہر, قبرستان میں جا رہا ہے جہاں پر نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ بچہ ہے, کوئی بھی نہیں, تنہائی کا گھر ہے وہ. تو کہا کہ ہم نے آخرت اپنی ایسی برباد کر رکھی ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن جو اللہ والے انہوں نے اپنی آخرت اعمال سے ایسی آباد کر رکھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ویرانہ نہیں ہوتا وہ, ان کے لیے ویرانہ نہیں ہوتا وہ. ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ ہم اس ویرانے کو چھوڑیں جو حقیقت میں ویرانہ ہے, ایک دن ویران ہونے والی یہ دنیا, تو اس ویرانے کو چھوڑ کر آبادی کی طرف جاتے ہیں, اس لیے انہیں خوشی ہوتی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے اعمال کو درست کر لیں, اپنی آخرت کو آباد کر لیں, تو پھر انشاءاللہ یہاں سے جانے میں ہمیں صدمہ نہیں ہوگا. چنانچہ آپ نے دیکھا سنا حضرت صحابہ کرام کے واقعات بے شمار ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت تھا بہت خوش تھے, فرمایا کہ کیا یہ اچھی بات ہے, کل فلاں صحابی سے ملاقات ہوگی اور فلاں سے ملاقات ہوگی اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. تو یہ ان کی خوشی کا عالم ہوتا تھا کہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں ہمارے فلاں فلاں عزیز سے اور بعض دوستوں سے اور بلا اللہ والوں سے ملاقات ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اس بات کا یقین ہو. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب یہاں سے ہم مریں گے جائیں گے تو الحمدللہ ہم سے پہلے ہمارے اگر والدین جا چکے ہیں, عزیز و اقارب جا چکے ہیں, بہن بھائی جا چکے ہیں, تو جب جیسے دنیا میں ہم مل کر ان سے خوش ہوتے تھے, اگر انہوں نے بھی اچھے اعمال کیے ہیں اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوئے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. حدیث میں آتا بھی ہے بعض اوقات بعض جو ہے مردوں کی جب ملاقات ہوتی ہے اپنے عزیزوں سے, وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کو سال ہو گیا, ڈیڑھ سال ہو گیا بھرے میں, اچھا ملاقات نہیں ہوئی تم سے, او ہو اس کا مطلب ہے کہیں اور چلا گیا. تو بعض اوقات اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو ملاقات بھی نہیں ہوتی, پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ اور اس کا ٹھکانہ اور, کسی کا ٹھکانہ علیین کسی کا سجین, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو اچھا رکھیں. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ صرف یہی نہیں آخرت میں ہی ملاقات ہو جائے گی. تو ہم تو دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو صحبتیں یہاں عطا فرمائی ہیں اللہ نے نیک لوگوں کی, اور جو تعلق عطا فرمایا جو صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اخلاص کے ساتھ قائم و دائم رکھے, اور جو آخرت میں انشاءاللہ آپس میں ملنے ملانے کا ذریعہ بھی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیو عزیزو آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. آج موضوع یہ نہیں تھا میرا اور نہ اس کا کچھ وہ بیان تھا, لیکن چونکہ اشعار کچھ ایسے پڑے کہ الحمدللہ ذہن اس طرف چلا گیا کہ اس پر بھی کچھ بیان ہونا چاہیے, کیونکہ اصل چیز آخرت کی فکر ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے کی ہو, آخرت کی فکر بہرحال ہونی چاہیے. اس سے انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر رہتی ہے, اور جس طرح دنیا میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے دین میں بھی انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ بھئی اب دو رکعتیں پڑھ رہے تھے اب چار کر لیں، ہمیں اب دو صورتیں یاد ہوئی ہیں تیسری صورت بھی یاد کر لیں، تین ہو گئی تو چوتھی یاد کر لیں. مطلب ہے کہ انجماد نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہوتی کہ کھڑا ہوا ایک ہی جگہ پہ، بلکہ آگے بڑھتا ہے آدمی. تو جس طرح دنیا کے اعتبار سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جس میں ہم ترقی کریں آخرت کے لیے. آج جو موضوع تھا اصل تو رمضان المبارک سے متعلق تھا، تو کچھ بات میں عرض کر دیتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یہ ہماری نشست جو ہوتی ہے الحمدللہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یہ آج آخری اتوار ہے، اس اعتبار سے اللہ نے چاہا تو پھر عید کے بعد انشاءاللہ ہوگی، اللہ نے اپنے فضل سے توفیق دی. میرے عزیز جو مہینہ آ رہا ہے اس میں قدر کریں، استقبال رمضان کے نام سے عنوان سے محفلیں ہوتی ہیں آج، لیکن ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ استقبال رمضان یہ ہے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کا فکر کا نظام العمل بنا لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی شخص اس پورے مہینے کو اپنی آخرت کے لیے خالی کر لے دنیا کے کاموں سے، حتیٰ کہ اگر کسی کو چھٹی لینی پڑے چھٹی لے سکتا تو چھٹی لے لے، تاکہ اس پورے مہینے کو اللہ کی عبادت میں لگائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری اصل پیدائش اور دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ارے بھائی، گیارہ مہینے ہم پوری عبادتیں نہیں کر سکتے، پورے طور پر نہیں جو ہے وہ وقت دے سکتے، لیکن ایک مہینہ تو کم از کم ایسا کر لے. تو جن لوگوں کو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس پورے مہینے کو آخرت کے کاموں کے لیے لگائیں اور عبادت میں صرف کریں زیادہ سے زیادہ. اور اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جتنا وقت زیادہ عبادت میں صرف کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. تو یقیناً سب کے لیے لائے عمل ہونا چاہیے، جو کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کریں، جو نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ یہ تو کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دین کے کاموں میں، اللہ کے کو راضی کرنے کے کاموں میں، عبادات میں اپنے آپ کو لگائے. اور بنیادی بات حضرت فرماتے ہیں یہ ہے کہ کم از کم اس پورے مہینے میں گناہوں سے بچیں. ویسے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں تو اور زیادہ. وجہ اس کی یہ ہے میرے عزیزوں کہ رمضان روزے نام کس کا ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کھائے نہیں، یعنی صبح صادق سے لے کے جو وقت سحری ختم ہونے کا ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے روکے، پینے سے روکے، بیوی سے جائز تعلق سے بھی رک جائے. اب آپ دیکھیے تینوں چیزیں جائز اور حلال ہیں، کھانا پینا، دن ہو یا رات، کسی وقت بھی آدمی یہ عمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اپنی بیوی ہے تو وہ اس کے لیے رات دن ہر ایک وقت میں حلال ہے. لیکن اس کے باوجود روزہ ایسا عمل ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو یہ تینوں حلال کام ناجائز ہو گئے. اب روزے کے دوران تینوں کاموں میں سے کسی کی طرف بھی متوجہ ہونا اس کے لیے جائز نہیں. تو جب حلال کام حرام ہو گئے تو جو حرام کام ہے وہ حلال کیسے ہو جائیں گے؟ حرام کام میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، سود لینا، کھانا کسی کو دینا، شراب پینا اور اسی طریقے سے دیگر عمل ہیں، سارے حرام کام ہیں، تو بھئی کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ جب حلال کام جائز نہیں ہیں تو حرام کام کیسے جائز ہو جائیں گے؟ ان کی شناعت تو اور بڑھ جائے گی، ان کی برائی اور بڑھ جائے گی. اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جب کھانے پینے اور ان دوسرے عمل سے ہم رک گئے، تو اب جو چیزیں پہلے سے ہی حرام کی ہیں شریعت نے، اس کو ہم روزے کے اندر کوئی جھوٹ بول رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، مجھے ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت نہیں. اب اندازہ تو لگائیے، ہم روزے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، روزے میں بھی لوگ رشوت لے رہے ہیں، بلکہ اور بازار گرم ہو جاتا ہے کہ بھائی عید آ رہی ہے، جگہ 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 لوگ کھڑے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں بدنام پولیس والے ہیں، بدنام پولیس والے ہیں، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ چھوڑتا کوئی بھی نہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، ورنہ جہاں جس کو موقع ملتا ہے جس ادارے میں چلے جائیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ کا سیکٹر جہاں کہیں بھی جس کو موقع ملتا ہے حرام خوری سے باز نہیں آتا وہ تو میرے عزیز ہو خیال کرنا چاہیے ہمیں ہم جو گھر گھر مطلب ہم چاہے سرکاری اس میں گورنمنٹ نہیں ہے لیکن بجلی چوری کرنا یہ بھی تو حرام کام ہے یہ بھی کر رہا ہے کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے کوئی ٹکٹ بچانے کا کام کر رہا ہے کہ ٹکٹ بنتا ہے لیکن نہیں لیتا وہ یا اور مختلف طریقے ہیں تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ کام حرام طریقے انجام دے رہا ہے اس لیے بچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے بعض اوقات ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں رشوت لے رہا ہے لیکن ہم جو کام برائی میں ملوث ہیں اس کو برائی نہیں سمجھتے تو برائی کو برائی نہ سمجھنا یہ اور زیادہ بری بات اس لیے برائی کو برائی سمجھیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر غیبت سے بچیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا پھر انہوں نے غیبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لائی گئی ایک کی حالت چونکہ بہت بری ہو گئی تھی تو انہوں نے جب الٹی کی ایک پیالے میں تو اس میں خون کے لوتھڑے نکلے یہ عملاً اللہ تعالی نے دکھایا کہ دیکھو جو تم نے غیبت کی ہے نا یہ اصل میں خون کے یہ حدیث میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے یہ غیبت کرنا ایسا برا عمل تو عام حالات میں بھی درست نہیں ہے تو روزے میں تو اور زیادہ اس کی شناخت بڑھ جاتی ہے اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے مردوں میں یہ عادت ہو یا عورتوں میں ایسے برے کاموں سے بچنا چاہیے عام طور پر آج کل ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی فون پر رات دن ٹیلی فون پر لگے رہتے ہیں لوگ رات میں بھی بات چیت جاری ہے دن میں بھی جاری ہے اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تشہیر بھی کی جاتی ہے کہ بھئی ایسا پیکیج ہے اور یہ پیکیج ہے ساری رات فری سارا دن فری نتیجہ یہ کہ لوگ بیکار کی باتیں گھنٹوں جو ہے فون پر لگے رہتے ہیں اور ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں لازمی بات ہے آدمی کے پاس کیا باتیں کرنے کی اس کی غیبت اس کی غیبت اس کی برائی اس کی برائی اور یہ ساری باتیں فون پر چلتی رہتی ہیں اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں تو میری درخواست ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کہ خدا کے لیے اس ماہ مبارک کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اب قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اگر اس سے دل بھر جاتا ہے نفل ہیں ذکر و اذکار ہیں تسبیحات ہیں اور کچھ نہیں تو آپ سو جائیں آرام کر لیں انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے لیکن بعض کہتے ہیں جی وہ روزے کو بہلا رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے کوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا چیٹنگ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یاد رکھیں ان کاموں میں روزے میں ان کاموں کی کوئی گنجائش نہیں جو کام برے ہیں ویسے تو ہمیشہ ہی برے ہیں لیکن ایک عبادت میں رہتے ہوئے یعنی روزے دار ہیں ہم اور روزے میں رہتے ہوئے جناب فلم دیکھ رہے ہیں روزے میں رہتے ہوئے ڈرامے دیکھ رہے ہیں روزے میں رہتے ہوئے برا بدنگاہی کر رہے ہیں خاص طور پر گھروں میں اگر چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اس میں لوگ اسی مبتلا ہوتے ہیں اور دل یہ کہتا ہے کہ روزے کو بہلا رہے ہیں ذرا دن نکٹ رہا تو ارے میں قرآن مجید سے دل بہلاؤ قرآن مجید پڑھو ذکر و اذکار کرو تسبیحات کرو تمہارے لیے کام تو سارے موجود ہیں لیکن وہ کرنا چاہے تب بات ہے نا کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بےحد بہانے ہزاروں بہانے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ رمضان مبارک کے جو لمحات آ رہے ہیں دیکھیے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے لیے ہم تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے کہتے ہیں اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ وہ بھی کہیں کہ اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اب جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہم ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں بتائیے کیا قدر کی ہم نے نہ اپنی اس دعا کی لاج رکھی نہ ان اوقات کی قدر کی جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیے بتائیے کیا زندگی ہماری اختیار میں تھی کہ رمضان تک ہم اس کو لے جاتے ابھی بھی کچھ پتا نہیں کہ کون رمضان سے پہلے چلا جائے دنیا سے کوئی بتا سکتا کہہ سکتا جب نہیں پتا اللہ سے دعا اب بھی کرتے رہیے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرما اور اس میں اپنے ذکر و فکر کی اپنے نام لینے کی قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق بھی عطا فرما تو اس لیے اس جو ابھی سے ارادہ کر لیں عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی ساعتوں کو غیبت میں برائی میں بدکاری میں ڈراموں میں فلموں میں اور دیگر گناہوں کے کاموں میں ان اوقات کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے ارادوں کو جانتے ہیں اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو ہمارا میٹر ابھی سے شروع ہو جائے میٹر تو ابھی سے چالو ہو جائے گا اور خدا نہ کرے پھر اگر کسی برائی میں انسان پڑ جائے فوراً توبہ کر لے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے لیکن ارادے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے اللہ تعالی ہماری طرح نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ ہم تو ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ریٹائرڈ ہو گیا تو اس کو تنخواہ پوری نہیں دیتے بلکہ آدھی دیتے ہیں یا اس سے بھی کم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اور جوانی میں عبادتیں کیا کرتا تھا تب بھی پورا پورا ثواب لکھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑھاپا میں نے بھیجا ہے، یہ بیماری میں نے بھیجی ہے، لہذا تم ثواب اس کا پورا پورا لکھو، کیونکہ یہ بیمار خود سے نہیں ہوا، میں نے کیا اس کو، بوڑھا میں نے نہیں کیا، بوڑھا میں نے کیا، خود نہیں ہوا، لہذا اس کا ثواب پورا پورا لکھو. جوانی میں جو عمل کرتا تھا بڑھاپے میں پورا پورا لکھو. تو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمانے والے ہیں. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ جو ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا جزا دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق، سوچ ہی نہیں سکتے ہم. اور بعد میں فرمایا، ایک ترجمہ یہ کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی اس کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں. بتائیے کتنے عظیم الشان اس کا انعام ہے. اب اس روزے کو ہم خراب کریں گناہوں سے، غیبت سے، بدکاری سے، برائیوں سے، جھوٹ بول کر، حرام کھا کر، اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لقمہ حلال عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز ہو، میری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو. ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں بعض اوقات اذانیں ہو جاتی ہیں پھر بھی ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں سے کہو تو کہتے ہیں کہ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، گویا کہ ختم ہو جائے گی جب تک کھا سکتے ہیں، ان کا مطلب یہ. اور بعض کہتے ہیں ابھی تو ایک مسجد سے آواز آئی، مطلب کہ آخری مسجد تک آتی رہے گی، ہم تو کھاتے رہیں گے اس وقت تک. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ اذان چاہے پہلی مسجد سے ہو، پہلی آواز سنیں یا آخر میں، اذان ہوتی ہے شہری کے وقت ختم ہونے کے بعد، اس سے پہلے جو اذان ہوگی وہ اذان شماری نہیں ہوتی. اگر کسی نے اذان شہری سے پہلے دے دی وہ اذان شمار نہیں ہوتی، اسے چاہیے دوبارہ دے اذان. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبح کی اذان وقت سحر کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے روزے کو افطار ختم، کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اوقات ہم نے نقشے میں دیکھے ہیں، مثلا پہلا روزہ 4/28 پہ ہے، ہم کم از کم 4:15 بجے ختم کرتے ہیں، بس احتیاط کا تقاضا یہی. اگرچہ ایک آدھ گھونٹ پینے کی اگر گنجائش ہو ضرورت ہو پی سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم کھا پی کے فارغ ہو جائیں تاکہ پھر اپنے دانت صاف کر لیں، کلی کر لیں، اچھی طریقے سے ذکر و اذکار میں لگ جائیں. اگر مرد حضرات ہیں نماز کے لیے مسجد میں چل پڑیں تاکہ تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو، کیونکہ مسجدوں میں نماز اول وقت میں ہوتی ہے رمضان المبارک میں، کیونکہ لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس میں بھی اسفار کا ہم انتظار کریں کہ اب مثلا 5:20 پہ ہو یا 5:30 بجے ہو، تو یقیناً 4:28 پہ تو روزہ ختم ہو جاتا، تو ایک گھنٹے تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل. اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جلد ہی نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ لوگوں کی حاضری زیادہ سے زیادہ مسجد میں ہو، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ایک گھنٹے بعد نماز ہوگی تو لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے، سو جائیں گے وہیں. تو اس لیے نماز کے اوقات کو کم رکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا 10-15 منٹ بعد نماز ہو جاتی ہے، تو فوری طور پہ جلدی سے نماز کے لیے چلیے، چاہے 2 رکعت گھر میں پڑھ کے چلیں یا مسجد میں جا کے پڑھ لیں. کیونکہ صبح کے وقت میں تحیید المسجد نہیں، تحیید الوضو نہیں ہے مسجد میں آنے کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے سورج نکلنے تک. اس لیے جب آپ مسجد میں آ کے وہ 2 رکعت پڑھیں گے تو وہی آپ کے تحیید المسجد بھی ہو جائے گی، تحیید الوضو بھی ہو جائے گی، اور 2 رکعت جو ہے فجر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اس میں سنت. یعنی اسی میں تینوں نیت کر لیں سب ادا ہو جائیں. اور اگر کوئی گھر سے پڑھ کے آتا ہے تو ایسے وقت میں آئے کہ جماعت بس کھڑی ہو اور جماعت میں شامل ہوگا بیٹھے بغیر، تو انشاءاللہ اس میں فرضوں میں بھی تحیید المسجد وضو ادا ہو جائے گی خود بخود. تو بہرحال گھر سے جلد از جلد چلیں تاکہ مسجد میں نماز کے وقت میں پہنچ جائیں، اور تکبیر تحریمہ فوق کوشش کریں کہ کم از کم رمضان المبارک ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہم اپنی عادتیں اچھی کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، جب اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پورے سال ہمیں تکبیر تحریمہ سے محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ بڑے کریم ہیں. اس مہینے میں جب توفیق دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، تو سال کے باقی مہینوں میں بھی انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں. تو خواتین سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ خاص طور پر اذان سے بہت پہلے جو وقت موجود ہے نقشوں میں، اس وقت سے بھی 10-15 منٹ پہلے اپنے کھا پی کے فارغ ہو جانا چاہیے صبح. البتہ افطار میں جب اذان ہو جائے اس وقت افطار کر لیں. اور ایک اور بات جو ہمارے گھروں میں آج بیماری کے طور پر ہے کہ ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت، اب سارا دن ہم نے روزہ رکھا، اللہ کو یاد کیا، عبادت کی، اور اب تصویریں سامنے دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں، ناچ گانے آ رہے ہیں، اس میں ایک نعت بھی دے دی، ساتھ میں وہ دوسرے کام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے نا، جب محرم شروع ہوتے ہیں تو رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جناب وہ ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن محرم ختم ہوا 10 تاریخ، حضرت حسین شہید ہو گئے، وقت آ گیا، اس کے بعد گانے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے قوالیاں، پھر اس کے بعد دھوم دھڑکے سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ یہی حال ہمارا اس میں بھی ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو یہ بھی حیا نہیں کرتے وہ، تو صبح کے وقت میں بھی یہی حال ہوتا ہے، شام کے وقت میں بھی۔ تو اس لیے سحری افطاری کیا، پورے رمضان المبارک میں جو ہے ٹی وی کو تالا ہی لگا دے۔ یہ ٹی وی نہیں ہے، اصل میں ٹی بی ہے۔ اس میں تو خبروں میں بھی انسان کی بچت نہیں، خبروں میں بھی گناہ کا راستہ ہے کہ اس میں اتنے ایڈورٹائز دیتے ہیں، اتنے اشتہارات ہوتے ہیں، آپ کہاں کہاں بچیں گے۔ اس کے لیے آسان سا راستہ یہی ہے کہ کم از کم خدا کے لیے اس ماہ مبارک میں تو اس کو تالا لگا کر رکھ دیں۔ التجا تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نہ دیکھیں، کون سا ہمارا کام رک جاتا ہے اس کو دیکھے بغیر۔ ایک زمانے میں بالکل نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ مر جاتے تھے، لیکن یہ کہ کم از کم اس ٹی وی سے بچیں، کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہیں اور لوگ جو ہے انہماک کے ساتھ، اور شیطان نے ہمیں اس کام میں لگا دیا کہ چلو بشہری افطار کا ٹائم ہے جی، بڑی نعت بھی آتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی اس لیے رکھا جی مکہ مدینہ دیکھتا ہوں میں، جیسے اور تو کچھ آتا ہی نہیں، نہ وہ دیکھتا ہے بےچارا، مکہ مدینہ ہی دیکھتا رہتا ہر وقت بےچارا، اور کچھ بھی نہیں دیکھتا اس میں۔ خامہ خاں کے بہانے، خوئے بدرا بہانا بسیار، بری عادت والے کے لیے بہانے بہت۔ پنجابی میں کہتے ہیں من حرامی اجتنا ٹیر، آدمی کے دل ہی خراب ہو تو اس کے لیے حجتیں بہت بڑی دلیلیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو شیطان کے تابع مت کریں، شیطان تو ہم وقت چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے برگلا دیں اس کو۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، یقیناً وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہیں اور رمضان المبارک میں ان کی خدمات یقیناً بہت شاندار ہوتی ہیں، یعنی ہمیشہ ہی خیال کرتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جیسے سحری میں صبح صبح اٹھنا، سب کے لیے سحری تیار کرنا، سب سے آخر میں خود کھانا، اسی طرح افطار میں، لیکن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے سارے اوقات اس کھانے پینے میں مت لگائیں، بلکہ جلد از جلد کوشش کریں کہ تیار کر کے خود بھی 2-4 نفلیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا نماز کے بعد تلاوت کریں، اسی طرح افطار میں بھی، کیونکہ وقت افطار بڑا قیمتی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو کم از کم افطار سے 15-10 پہلے فارغ ہو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور دعا میں مشغول ہو جائیں سب، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ افطار کے وقت جو شخص دعا کرتا ہے اس کی میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں دسترخوان پہ اور دعا میں مشغول ہو جائیں، پھر جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے اب تاخیر مت کریں، جلدی سے کھجور سے پانی سے اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دیں اس سے روزہ کھول لیجیے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقی کا افطرت، یہ دعا پڑھ کے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق کا افطار کیا۔ یہاں پر بھی یہ استحضار۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اب چونکہ یہ مجلس آج سے آخری مجلس ہے رمضان المبارک سے پہلے، انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اللہ نے چاہا تو عید کے بعد، عید کے بعد بھی یہ کہ اگر اتوار کا دن آئے گا عید کے فوراً بعد تو پہلی اتوار کو نہیں ہوگی، اس کے بعد جو اتوار آئے گی اس سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں۔ جو کمی کوتاہیاں غلطیاں ہم میں ہیں، یقیناً ہیں اور بہت ساری ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے اسے پتہ چل جائے گا مجھ میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جو ہے وہ پورے مہینے میں گناہوں سے نکالنے کی کوشش رکھیں۔ اور عید کی خریداری بھی ابھی چند دن باقی ہیں، ابھی سے کر لیں، جس نے جو خریدنا ہے کپڑے جوتے چوڑیاں جو بھی ہیں وہ ابھی سے لے لیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں آخری دنوں میں آخری عشرے میں اپنے اوقات کو خراب کرنا، بازاروں میں گھومنا پھرنا یہ بڑی ہی کوتاہی کی بات ہے، یعنی اتنے قیمتی اوقات ہوتے ہیں اور ہم اپنا وقت سارا بازاروں میں ان کاموں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس کاموں کے لیے بھی ابھی سے اگر آپ سے یہ فکر کر لیں تو انشاءاللہ ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ چیز بھی سستی مل جائے اس وقت کے مقابلے میں، اچھی بھی ہو سکتا ہے مل جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ کہ اپنے اوقات کو بہرحال جس حد تک ہو سکے اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، ولا عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. يا حل المشكلات حل مشكلاتنا، يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، اپنا فضل فرمائیے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب خطا کار گناہ گار تیرے آگے تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. آپ نے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ زندگی کا اتنا حصہ آسانی اور عافیت سے گزروا دیا. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے جو باقاعدہ زندگی ہے اس میں بھی دین پر چلنا آسان فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے. اے اللہ، اپنے حکموں کے مطابق اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے گناہگار ہیں. آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں. اے اللہ، آپ ودود ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں. اپنا فضل فرمائیے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے صفت رحمانیت کی اور صفت رحیمیت کا اظہار فرمائیے. اے اللہ، صفت ستاری کا اظہار فرمائیے. یا اللہ، بخش دیجئے. اے اللہ، آپ بخشنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں. اے اللہ، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے. اے اللہ، یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، جلوہ فکر ہوا جاتا ہے. اے اللہ، یہ آپ کا فضل عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ رمضان المبارک کی اے اللہ بہترین ساعتوں میں، اے اللہ قبولیت والے لمحات میں ہمیں داخل فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. یا اللہ، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے گناہ کار ہیں. اے اللہ، سارا سال ہمارا دنیا کی اے اللہ لائشوں میں گزر جاتا ہے. اے اللہ، تو فضل فرما دے، اس ماہ مبارک میں اللہ ہم سے خوب کام لے لے، اپنی عبادت کرا لے. اے اللہ، اپنے حکم کے مطابق اپنی رضا کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، نمازیں اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، روزے اپنی فضل و کرم سے اللہ مکمل رکھوا دے، اپنی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، تمام اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دکھلاوے سے، ریاکاری سے، حسد سے، کبر سے، بغض سے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ، ہمیں بچا لے، ہر آزمائش سے بچا لے. اے اللہ نے ابتلا سے بچا لے، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ اپنا مضبوط حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری میں ہمیں چھپا لیجیے، اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ ہمیں اپنی چادر میں چھپا لیجیے، یا اللہ اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لیجئے، یا اللہ آغوش رحمت میں ہمیں لے لیجئے، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، یا اللہ، اے اللہ بغیر قابلیت کے، بغیر استحقاق کے ہم پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم تیرے بندے ہیں، بجز تیرے ہمارا کوئی سہارا نہیں، بجز تیرے کوئی در نہیں، اے اللہ کوئی گھر نہیں، اے اللہ تو ہمارا رحیم و کریم آقا ہے، مولا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اے اللہ دونوں جہاں کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے تابع فرمان بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے تابع فرمان بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے تابع فرمان بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کی گھر والیوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حکموں کو ماننے والا بنا دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے خاندانوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ دار، سب کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو احباب موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب پر رحم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب کو رمضان کی سعادتیں نصیب فرما دے، اے اللہ اور سعادتیں بھی اے اللہ اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے عزیز و اقارب جملہ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، حد نظر تک وسیع فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ بس آپ اپنی، اے اللہ مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، آپ فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم بیکار ہیں، ہمیں کارآمد بنا دیجئے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں جو بچے ہیں، چھوٹے بڑے، بوڑھے تھے، اللہ سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہماری معاشی پریشانیاں بھی دور فرما دے، اے اللہ ہماری معاشرت کو بھی اسلامی فرما دے، اے اللہ ہمیں حیا والا بنا دے، اے اللہ ہمیں حیا والا بنا دے، اے اللہ بے حیائی سے بچا لے، اے اللہ بے غیرتی سے بچا لے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے غیرت دینی عطا فرمائیے، غیرت قومی عطا فرمائیے، اے اللہ وطن سے بھی محبت ہو، دین سے بھی محبت ہو، اے اللہ سب سے بڑے کر یہ کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے احکامات کو سب چیزوں پر ترجیح دینے والے بن جائیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہماری ایک تبلیغی جماعت ایریٹیریا کے ملک گئی تھی اور وہاں جا کر 19 سال سے تقریباً قید میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، آج یہ اخبار میں پتہ چلا کہ ان کا سراغ لگ گیا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ انہیں وطن واپس لے آئے، اپنی اولاد اپنے بچوں سے وہ بچھڑے ہوئے ہیں 19 سال سے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو آسان فرما دیں، حل فرما دیں، ان کو بچوں سے ملا دیں، ان کے بچوں کو ان سے ملا دیں، عافیت کے ساتھ اے اللہ وطن میں واپس لے آئیے، اور اے اللہ اسی طریقے سے جتنے ہمارے بھائی قید و بند میں ہیں، مصیبتوں کے شکار ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو رہائی عطا فرما دے، خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ جو ایک عرصے سے بیچاری امریکہ کے جیلوں میں بند ہے اور صرف دین اسلام کے نام لینے کی وہ سزا بھگت رہی ہے، اے اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ تیرا حکم تو یہ ہے کہ بے بس مجبور قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم کام کریں، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، تو اپنا فضل فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اپنے فضل قدر، یا اللہ ہمارے اختیار میں تو نہیں لیکن آپ با اختیار ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں جو کر سکتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ڈاکٹر عافیہ کو رہائی عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اسم با مسمہ بنا دے، اپنے گھر خیر و عافیت سے واپس آ جائے، اپنے بچوں میں واپس آ جائے، اے اللہ اور اسی طریقے سے دین و اسلام کی خاطر جو قید و بند کے شکار ہے، جو ظالموں کے ظلم سہ رہے ہیں، جو ان کی جیلوں میں بند پڑے ہیں، اے اللہ جن پر
زندگی مشکل کر دی گئی ہے تو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ تیرے نام لینے کی انہیں سزا مل رہی ہے، اے کریم آقا اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. دنیا کے جس خطے میں بھی ہو یا اللہ رحم فرما، اے اللہ اپنے نام لیواؤں پر رحم فرما، اے اللہ اپنے نام لیواؤں پر رحم فرما، اے اللہ اپنے نام لیواؤں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ رحم فرما دے. اللہ جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے دین و اسلام پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خرچ کرنے کی اور صحیح اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ حصہ القرآن مجید سنا رہے ہیں، انہیں اپنے فضل خاص سے اللہ ان کی مدد فرما، عافیت کے ساتھ سنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نہیں بھی سنا رہے تو اپنے فضل خاص سے اللہ اسے یاد کرنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنا فضل فرما، اللہ اپنا فضل فرما، اللہ اپنا کرم فرما، ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ اللہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرمائی، ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمارے گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن مجید سے اللہ عقیدت عطا فرما، پڑھنا نصیب فرما، اس کے تقاضوں پر احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، کریم آقا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں، اللہ رحم فرما دے، ہمارے ملک پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے، اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے. اللہ مسلمانوں پر رحم و کرم کے معاملے فرما، جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہوئے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے. یا اللہ عزت عطا فرما، جو دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ظلم کی رات طویل ہو گئی، سیاہ رات اور تاریخ رات ہے، اللہ اللہ تو فضل فرما دے. بلا شبہ ہماری ہی بدعمانیوں کی وجہ سے، لیکن آپ کرم فرما دے. یا اللہ اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ سارے سال یہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے، اے اللہ بھائی صدیق صاحب، ان کی گھر والی، اسی طرح ان کے اور دیگر بچوں کو آپس کی محبتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی بہترین بدل اور جزا ان کو عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام مسائل، پریشانیاں، مشکلات کو حل فرما. یا اللہ آپس کی محبتیں نصیب فرما. اور اے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما، ساس اور بہو میں محبت پیدا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے دیگر جو رشتے ہیں ان سب میں بھی آپس میں محبت کا تعلق قائم فرما، اور یہ تیری رضا کے لیے ہو. یا اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے، بغض و عناد ہو تو تیرے لیے. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے. ہم سے جن دوستوں نے، احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو، ہم سے بہتر طریقے پر سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. ہمارے پاس دوست احباب باہر چلے گئے ہیں، جلال فائق صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے، کاشف صاحب ہیں، ان کو اور دیگر بعض دوست احباب بعض دبئی میں، بعض مسقط میں، اور بعض کسی اور ملک میں ہیں. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ خوشگوار روزگار عطا فرما. اے اللہ حلال طریقے سے اللہ روزگار عطا فرما دے. یا اللہ ان کے معاشی حالات کو درست فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جن کے بچے یہاں موجود ہیں وہ خود نہیں ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ چوری ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ چوروں اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں ہمیں لے لے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما.
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی آتی ہیں اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، ان کی تکالیف کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، شوہر کی طرف سے پریشان ہے تو اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ سسرال کی طرف سے پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ اگر وہ خود کسی کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہی ہے تو اسے بھی دور فرما دے، اور عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے، اے اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ ہم سب یا اللہ کسی نہ کسی کوتاہی میں غلطی میں مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں دین و اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری والدہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ اس طرح میری اپنی ٹانگ میں بھی تکلیف ہے ایک ڈیڑھ مہینے سے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں، بھائی عبداللہ صاحب ہیں، بھائی اقبال عمر صاحب ہیں، دیگر، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد.